أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی کہ اس آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو ہمارا شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ساتھ مل کر ان کے جوابات اپنے مہمان سے حاصل کریں. ناظرین، پروگرام راہ زندگی کو آپ اتنا پسند کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. دوستوں کے بہت ای میل آتے ہیں اور ان میں اکثر جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں، اور جو صرف ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں وہ بھی بہت سے ای میل ہوتے ہیں، اور واٹس اپ کے ذریعے میسج ہوتے ہیں. مثلا کسی میں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس کو کیسے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور کسی میں صرف شکریہ ادا کیا جاتا ہے سحر عالمی نیٹورک کا، اور ہم ان تمام سب دوستوں کے لیے دعا گو ہیں. اسی طریقے سے بہت سے میسج، بہت سے دوستوں نے کہا کہ یہ جو واٹس اپ کے ذریعے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، اس لیے کہ فوراً سوال کیا جا سکتا ہے اور فوراً جواب لیے جا سکتے ہیں. اس میں دوستوں کے بہت سے گلے بھی تھے، شکوے بھی تھے. دوستوں نے ہم سے کہا کہ وقت بہت کم ہے اور ہم سوال کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن جواب نہیں مل پاتا. تو ہم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں پروگرام میں جتنی گنجائش ہو زیادہ سے زیادہ جوابات دیے جائیں، لیکن پھر بھی اگر رہ جاتا ہے تو دوسرے پروگرام میں ہم اس کی کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی. اور بہت سے دوستوں نے اس کا وقت پوچھا ہے کہ وقت کیا ہے ٹائم کا. تو دیکھیے، جو ہمارا براہ راست پروگرام ہوتا ہے، یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، تو یہ ایران ٹائم کے مطابق 5:30 بجے ہوتا ہے، اور پاکستان ٹائم کے مطابق یہ 7 بجے ہوتا ہے، اور انڈیا میں 7:30 بجے جو اس وقت کا ٹائم ہے جس وقت ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور اس پروگرام کی جو تکرار آتی ہے دوسرے دن، جو اس کو جو ہے ریپیٹ اس کی ہوتی ہے پروگرام کی، تو وہ ایران ٹائم کے مطابق 9 بجے صبح میں ہے، اور پاکستان میں 10:30 بجے، اور انڈیا ٹائم کے مطابق 11 بجے صبح میں آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اگر براہ راست آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اس پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات سن سکتے ہیں. اور ناظرین، چونکہ آپ کے سوالات بہت زیادہ تھے، اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارا پہلے گفتگو کا سلسلہ ہوتا تھا اس میں بھی صرف آپ کے سوالات ہی ہوں گے. جو آپ سوالات کریں گے ان کے جوابات ہم اپنے مہمان سے جانیں گے. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، زیادہ میں گفتگو نہ کروں، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں. ان کی خدمت میں پہلے سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو ہمارا ساتھ دیجیے، اور آپ ہی کے سوالات اور جوابات، اور جو سوال آج آپ کے ذہن میں ہو فوراً آپ ہمیں واٹس اپ کے ذریعے میسج کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ایک مرتبہ پھر آپ اسٹوڈیو تشریف.
بہت بہت شکریہ آپ کا.
حضور، سوالات کا سلسلہ طولانی ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پر جو سوالات ہیں جو ضروری جواب ہو، لیکن جہاں آپ تفصیل ضروری سمجھیں وہاں پہ آپ تفصیل بھی بیان کریں گے، لیکن جتنے جوابات ہو جائیں اتنا بہتر ہے. حضور، ایک سوال کیا گیا ہے، وہ جو ہے چونکہ ہماری پہلے گفتگو چل رہی تھی میت کے حوالے سے، اسی سے مربوط جو سوالات تھے پہلے ہم ان کو لیں گے، اس کے بعد دوسرے سوالات کی طرف. تو ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر میت کو غسل کے بدلے تیمم دیا جائے، اور تیمم کے بعد اگر کوئی میت کو چھو لیتا ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی غسل مسح میت واجب ہو جائے گا؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سب سے پہلے میں سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور جو سوال آپ نے فرمایا ہے، بہرحال
جی
دیکھیے، ہم نے جو شرعی وظیفہ ہمارا، شرعی ذمہ داری ہماری جو تھی، وہ ہم نے انجام دیا.
بے شک،
ایک مرتبہ شرعی ذمہ داری ہماری غسل دینا ہے
جی،
ایک مرتبہ شرعی ذمہ داری ہماری تیمم دینا ہے میت کو
جی.
غسل اگر نہیں دے سکتے ہیں
صحیح.
اب جب تیمم دے دیا ہم نے میت کو
جی،
تو وہ تمام احکام
جی
جو غسل دینے کے بعد آتے تھے، وہ تمام کے تمام احکام تیمم دینے کے بعد
صحیح.
یعنی غسل کے پہلے میت نجس تھی
جی،
غسل کے بعد میت پاک ہو گئی
جی.
اسی طرح تیمم دینے کے پہلے میت نجس تھی
جی،
تیمم دینے کے بعد میت پاک ہو گئی ہے
جی.
جس طرح ہم غسل دینے کے بعد میت کو چھوتے تھے، غسل مسح میت ہمارے اوپر واجب نہیں تھا
جی.
اسی طرح تیمم دینے کے بعد اگر میت کو تیمم دے دیا گیا ہے صحیح. اس کے بعد اگر ہم مس کرتے ہیں تو ہمارے اوپر غسل مسح میت واجب نہیں ہے.
ہاں، یعنی تیمم بالکل اسی طریقے سے جیسے غسل،
جیسے غسل دیا گیا
جی. بالکل جی. حضور، ایک سوال کیا ہے، اور یہ جو ہے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں اپنے ان سے جو دوست ہیں ہمارے ناظر، جنہوں نے سوال کیا تھا کہ جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس کے لیے وہ ہمیں انشاءاللہ جو ہے دامن عف میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائیں گے ہمیں، ہمارے لیے. تو سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہمیں دریا سے، دیکھیے مختلف سوال آئے تھے اس حوالے سے، میں نے جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن مطلب یہی تھا کہ اگر ہمیں دریا سے یا جنگل سے کہیں سے مثلا کسی خاتون کی کوئی لاش ملتی ہے، تو سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ ہم کیسے پتہ کریں گے کہ یہ خاتون کی لاش ہے یا مرد کی لاش ہے، تاکہ اسی کے مطابق وہ جو فرائض ہیں ہمارے، جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، ان کو انجام دیا جا سکے؟ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان کی لاش ہے یا غیر مسلم کی لاش ہے، تاکہ اس کا غسل و کفن اور دوسرے تمام کام جو ہیں وہ انجام دیے جا سکیں؟ تو ذرا آپ اس کی وضاحت کیجیے.
جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کا جسم موجود ہے
جی،
تو یہ میت مرد کی ہے یا عورت کی،
یہ تو واضح ہے،
یہ مشخص ہے.
لیکن یہ سوال اسی جگہ کے لیے جہاں پہ معلوم نہیں ہو پا رہا.
جی جی. مسئلہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ بچے کی لاش ہے،
صحیح،
نہیں پتہ چل رہا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکی ہے یا
لڑکی ہے، لڑکا ہے.
صحیح. اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ بہرحال مرد کو تو ہم پہچان لیں گے کیسے ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید ان کا اشارہ جو ہے وہ ختنے کی طرف ہو.
جی.
تو میں یہ عرض کر دوں، چونکہ ختنہ جو ہے وہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے،
دوسرے بھی کراتے ہیں،
دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، جیسے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں،
جی،
یہودی، عیسائی.
اور آج کل تو میڈیکل سائنس نے اتنی تاکید کی ہے کہ اکثر
اس کو کراتے ہیں، لہذا یہ ذریعہ جو ہے، یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے.
ہاں، ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کے ذریعے پہچان ہو سکتی ہے.
اب رہا مسئلہ، ہم کلی حکم بیان کر رہے ہیں
جی،
کہ اگر میت
جی
آپ کو کہیں مل گئی ہے،
صحیح،
چاہے وہ جنگل میں ملی ہو
جی
یا دریا میں ملی ہو،
صحیح
صحیح، اگر وہ میت ملی ہے آپ کو اور ایسی جگہ ملی ہے جسے بلاد اسلام جسے کہتے ہیں، اسلامی ملک، اسلامی کنٹریز میں،
اسلامی علاقہ،
اسلامی علاقہ،
ملک تو بہت بڑا ہوتا ہے،
ہاں،
اس میں پھر
تو مسلمان، ہاں مسلمان، یعنی مسلمان ملک، اس کا ابھی آ رہا ہے بعد میں بیان کروں
جی.
اگر وہاں پر ملی ہے میت، تو اس کا حکم اسلام کا حکم ہے، مسلمان ہونے کا حکم ہے، وہ چاہے میت کسی کی ہو،
اس کو مسلمان مانا
مسلمان
جائے
مانا جائے گا
جی.
اور تمام احکام، غسل و کفن، دفن، یہ سب واجب ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اس کو انجام دیں
جی.
لیکن اگر میت ایسی جگہ ملی ہے
جی
جہاں ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کی ہو سکتی ہے،
اچھا احتمال دے سکتے ہیں،
احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کی ہو سکتی ہے
جی،
تب بھی ہمارے اوپر ضروری ہے یہ کہ ہم اس کو غسل دیں، کفن دیں.
صحیح.
چونکہ ہم احتمال دے رہے ہیں، میت ایسی جگہ ملی ہے جہاں ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کی ہو سکتی ہے
جی.
منطقہ مسلمانوں کا ہے،
ہاں، پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں کا، یا مل کے رہتے ہیں لیکن مسلمان اکثریت.
تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے جو بلاد اسلام کا ہے، یعنی اسلامی ملک کا ہے، یعنی آپ اس کو جو ہے غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، دفن کریں گے اسلام کے اعتبار سے
جی.
لیکن اگر میت ایسی جگہ ملی ہے جہاں پر آپ احتمال نہیں دے سکتے کہ مسلمان کی ہوگی،
صحیح،
ہاں، اس طرح کے بہت سے منطقے ہیں، بہت سے علاقے ہیں، بہت سے علاقے ہیں ہمارے ہندوستان میں، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر احتمال نہیں دیا جا سکتا.
بالکل.
تو اگر ایسی جگہ ملی ہے تو پھر وہ مسلمان کا حکم اس کو نہیں لگے گا اور وہ واجب نہیں ہے، غسل و کفن
مسلمانوں کے اوپر واجب نہیں ہے جی. بالکل.
اب یہاں مثلا یعنی یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مثلا مذکر ہے یا مؤنث؟ تو لاش دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی.
اور دوسرے، اگر نہیں بھی پتہ چل رہا ہے تو اس میں سب سے بڑی اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر مسلمان کی ہے تو اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا جائے گا،
انتظام کیا جائے گا.
اور اگر غیر مسلم کی ہے تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. اور یہ شناخت بہت ضروری نہیں ہے کہ یہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے.
اور یہ بھی کہ مثلا کہ مسلمان کی ہے مسلمان کی نہیں ہے، یہ پہچاننا بھی ضروری نہیں ہے. یہ حکم کلی ہے کہ اگر اسلامی ملک میں ملی ہے تو اسلام کا حکم ہے، اگر ایسی جگہ ملی ہے جہاں پر ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ مسلمان کی ہو سکتی ہے
جی
تب بھی ضروری ہے
جی.
لیکن اگر ایسی جگہ ملی ہے جہاں پر احتمال نہ ہو مسلمان ہونے کا تو پھر
جی. حضور بہت شکریہ، اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو ہوگی جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں انہی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ تک آپ کے سوالات کے جوابات پہنچائیں گے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان جناب حسن رضا کریمی صاحب قبلہ کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور، اب دیکھیے سوال جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ میت کو جو جریدتین دیتے ہیں، جو لکڑیاں دی جاتی ہیں میت کو، یہ کیوں دیتے ہیں؟ سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کا کیا فلسفہ، اس کے اوپر روشنی ڈالیں.
دیکھیے، میں نے روایت میں بھی دیکھا ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے
جی
کہ یہ جو لکڑی دیتے ہیں دو عدد
جی،
آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہتی ہے
جی، گیلی رہتی
ہے، گیلی رہتی ہے
جی،
اس وقت تک
جی
اس سے نہ حساب ہوتا ہے،
اللہ اکبر،
نہ اس پر عذاب نازل ہوگا
جی،
اور نہ کوئی اور چیز. سائل نے پھر سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ،
رحمت الہی کے سائے میں ہوتی ہے،
یبنا رسول اللہ، حساب کتاب تو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی شروع ہو جاتا ہے حساب
کتاب، شروع ہو جاتا ہے
جی، سوال و جواب، سوال تو شروع ہو جاتا ہے
جی.
آپ نے فرمایا جب تک یہ تر رہتی ہے، مرتوب رہتی ہے، اس وقت تک حساب و کتاب نہیں ہوگا
جی،
اس کے بعد بھی جو حساب و کتاب ہوگا انشاءاللہ خداوند متعال کی رحمت جو ہے واسعہ ہے
جی. بالکل. اچھا حضور یہ واجب ہے یا مستحب؟
نہیں مستحب ہے، مستحب ہے، اور بہت تاکید کی گئی ہے اس کی.
جی
اسی دیکھیے، یعنی
کیونکہ ہو سکتا ہے اس سوال کا ایک گوشہ یہ بھی ہو کہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ واجب
نہیں
ہے،
واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے استحباب کی کس حد تک اہمیت.
لکڑی کس چیز کی ہوتی ہے یہ؟
لکڑی ہمارے وہاں بیر کی لکڑی لیتے ہیں، لیکن روایت میں جو ملتی ہیں یا فقہی کتابوں میں بھی وہ ہے اس کے کیا کہتے ہیں آپ کے کھجور کے درخت کی.
اچھا کھجور کے درخت،
کھجور کے درخت کی.
جی جی بالکل، بہت شکریہ حضور. ایک سوال کیا ہے یوسف صاحب نے کشمیر سے، نہیں اس سے پہلے یوسف صاحب کا سوال تھا، معاف کیجیے گا، جو دریا اور جنگل کے حوالے سے تھا. اب حسن صاحب کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا قبرستان میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کشمیر سے ہیں حسن صاحب.
پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں قبرستان میں، نماز صحیح ہے. جہاں تک ممکن ان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ چونکہ پنجگانہ نماز قبرستان میں پڑھنا مکروہ ہے.
جی بالکل،
اس حوالے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز
میں کوئی مشکل نہیں ہے،
نماز صحیح ہے.
جی
اور کہیں میں نے دیکھا نہیں ہے کہ مکروہ ہو نماز جنازہ
کے. چونکہ نماز جنازہ کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسری نمازوں سے الگ کر دیتی ہے اس کو.
بہرحال نماز صحیح ہے،
نماز صحیح ہے. حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ کفن کو کاٹنے کے لیے کیا ہم، انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا لوکھنڈ، میں نے اس میں لوہا لکھا ہے، اب اگر یہی صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ اور اگر مطلب ہے تو وہ ہمارے ناظر فوراً ہمیں میسج کریں کہ کچھ اور جواب تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس میں لوہے کو کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟
دیکھیے لوہے کا استعمال روایت میں ملتا ہے مکروہ ہے کفن میں.
جی
لوہے سے کاٹنا مکروہ ہے،
صحیح،
پھاڑ دینا چاہیے یا شیشہ استعمال کرنا چاہیے کاٹنے کے لیے یا دوسری چیزیں. بہرحال لوہے کا استعمال مکروہ ہے.
صحیح بالکل. ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا عورت قبر میں میت کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟
یہ اگر مفسدہ کوئی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی جائز
مشکل نہیں ہے،
اگر کوئی مشکل ہے شرعی حوالے سے.
جی
لیکن یہ کہ اگر
محرم کی بھی ہو اور
آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چونکہ چہرہ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، صرف چہرہ ہی دیکھتے ہیں میت.
اچھا اچھا ٹھیک ہے، بہتر. اچھا حضور اب دیکھیے دوسرے سوالات کی طرف ہم آتے ہیں جو سوال کیے گئے تھے. ایک سوال یہ کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے، ہمارے ناظر کہہ رہے ہیں کہ مرغے کا غدود حرام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں.
دیکھیے یہ غدود سے مراد وہی نخا جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی وہ جو سفید رنگ کا غدود ہوتا ہے.
جی
یہ تمام حیوانات، جتنے بھی حیوانات ہیں،
جی
سب کا حرام ہے.
صحیح،
انہوں نے کہاں پڑھا ہے کہ حرام نہیں ہے میں نہیں جانتا.
جی
لیکن وہ غدود اگر ان کی مراد وہی
اگر وہی مراد ہے،
اگر وہی مراد ہے جسے نخا کہتے ہیں،
جی
تو یہ تمام حیوانات کا حرام ہے، البتہ نجس نہیں ہے.
صحیح،
مثلاً مثال کے طور پر اگر آپ نے پکایا اور اس میں نخا نکلا تو ایسا نہیں کہ وہ نجس جائے گا، نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن کھانا حرام ہے،
نہیں کھانا چاہیے،
حرام ہے. جتنے بھی حیوانات ہیں، چاہے پرندے ہوں چاہے حیوانات ہوں، نخا ونی وہ غدود حرام ہے.
جی بالکل. ایک سوال کیا ہے حضور کہ اگر ایک یہ سسٹم ہے اس طریقے کا کہ کچھ افراد مل کے پیسوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ 10 آدمی مل کر 1000-1000 روپے ہم جمع کرتے ہیں، پھر قرعہ اندازی کے ذریعے سے کسی ایک کا نام نکلتا ہے اور اس کو وہ رقم دی جاتی ہے، تو کیا اس رقم پر بھی خمس واجب ہے؟
دیکھیے میں کلی حکم بیان کر دوں.
جی
مثال کے طور پر 12 آدمی اکٹھا ہوئے،
جی
₹1000 دے رہے ہیں،
صحیح،
یعنی اور ہر مہینے قرآن دازی ہوتی ہے، ایک آدمی کے نام چلی جاتی ہے وہ،
جی
وہ 1,00,000 روپئے 1,20,000 روپئے اس کو مل جاتے ہیں.
جی
میں نے مثال کے طور پر میرا 10 مہینہ ہو گیا، 10ویں مہینے میں میری تاریخ ہے خمس کی.
جی
میں پہلے مہینے سے دے رہا ہوں، ابھی تک میری تاریخ، ابھی تک میرا میرے قرآن میں میرا نام نہیں آیا.
صحیح،
ایک مرتبہ قرآن میں میرا نام نہیں آیا، میری تاریخ آ گئی ہے.
جی
یہ جو پیسے میں نے دیے ہیں 10 مہینے تک،
صحیح،
اس پر خمس واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا مال ہے، جس طرح میں بینک میں رکھتا ہوں اسی طرح میرا یہ پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے، چونکہ ملنے والا ہے، مل جائے گا.
صحیح،
اس پر خمس واجب ہے.
جی
اگر میرا نام نکل آیا ہے،
جی
اگر میرا نام نکل آیا ہے تو اتنی مقدار میں، جتنی مقدار میں پیسہ دے چکا ہوں، یعنی 10 مہینے،
ہاں صحیح،
10 مہینے میں میں پیسے دے چکا ہوں 10 مہینے کا.
جی
10 مہینے کی جتنی مقدار ہے، یعنی 10,000 میں
10,000 روپے میں واجب ہے،
واجب ہے خمس دینا.
جی
اب رہا بقیہ پیسہ،
1,00,000 میں واجب ہے، 20,000 میں واجب نہیں ہے،
بقیہ
1,20,000،
1,20,000 ہے، یعنی جتنے مہینے کا میں نے پیسہ دیا وہ پیسہ جو میرا ہے اپنا، وہ قرض نہیں ہے، وہ میرا اپنا ہے، اس میں خمس واجب ہے.
جی
اور میں دوں گا، اور بقیہ جو ہے
اس میں ابھی واجب نہیں ہے، اگلے سال اس کی
اگلے سال
جو ہے وہ صورت دیکھی جائے گی. اچھا حضور یعنی اگر پہلے ہی مہینے میں اس کا نام نکل جاتا ہے تو صرف اس کو 10,000 روپے کا خمس دینا ہے،
ایک مہینہ، ہاں ایک مہینہ،
باقی جو رقم ہے دوسرا، چونکہ وہ بھی اس کی امانت ہے دوسروں کی، اس کے پاس اس کو ادا کرنا ہے دھیرے دھیرے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. بہت شکریہ، امید ہے کہ مطمئن ہو گئے ہوں گے، چونکہ کافی تاکید بھی کی تھی ہمارے اس دوست نے اس کے لیے. اچھا ایک سوال کیا گیا حضور، انہوں نے اپنے یہاں کا نام لکھا ہے کہ ہمارے یہاں رشوت کے عوض، مثلا رشوت کو جو استعمال کرتے ہیں تو وہ کمیشن استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ، تو یعنی کیا کمیشن لینا دینا صحیح ہے یا اس کے بھی وہی چیزیں ہیں جو رشوت کے لیے؟
جہاں تک رشوت حرام ہے
جی
بالاتفاق، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے،
تمام مراجع اس
کو کہتے ہیں جی کہ رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے
جی.
اس کا نام بدل دیجئے آپ
جی،
کمیشن کر دیجئے، کچھ اور نام دے دیجئے،
مٹھائی کر دیجئے،
کچھ بھی نام کر دیجئے، حرام ہے جی، حرام رہے گا
جی بالکل.
لیکن ایک مسئلہ جو ہے، ایک مرتبہ ہے کہ آپ نے ہم سے کہا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے
جی.
اب یہ جو بیچ میں جو ہمارے وہاں رائج ہے
جی،
ایک مرتبہ آپ مجھے وکیل بناتے ہیں کہ میں فلاں چیز خرید کے آپ کو دوں.
صحیح.
میں گیا خریدنے
جی،
وہ چیز مجھے ملی مثلا 1000 روپے میں
جی،
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 1000 یہ 1200 روپے میں ملی ہے
جی.
اگر میں وکیل ہوں، آپ کی طرف سے خرید رہا ہوں یہ مال
جی،
1000 میں میں نے خریدا ہے، ممکن ہے مارکیٹ میں 1200 روپے اس کی قیمت ہو
جی،
مگر میں نے اصرار کیا یا مجھے میری جان پہچان ہے، مجھے اس نے 1000 میں دیا ہے
جی.
تو اب چونکہ میں وکیل ہوں آپ کی طرف سے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 1200 روپے کی ہے، یہ جائز نہیں، 200 روپیہ حرام ہو جائے گا میرے لیے.
صحیح.
میں وہی 1000 روپے کی آپ کو دوں گا
جی.
اب رہا مسئلہ، یہ میں نے جو زحمت کی ہے
جی،
وہ وکالت کا حق وہ الگ سے ہے.
صحیح.
وہ آپ دیں گے
جی،
وہ ایک الگ چیز ہے
جی.
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ نے 1000 روپے کی چیز خریدی، آپ کہنے 1200 روپے کی، جائز نہیں ہے.
صحیح. لیکن اگر حضور وکیل نہیں ہے.
ہاں
اچھا، آپ اسی کو بتا دیجیے پہلے.
لیکن اگر وکیل نہیں ہے،
صحیح،
آپ نے کہا ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم نے کہا ہم آپ کو لا کے دے دیں گے
جی،
ہم گئے مارکیٹ میں، ہم نے وہ جتنے بھی کی رہی ہو، مثلا نہیں کہ ہم نے 1000 روپے خریدی، مارکیٹ میں 1200 روپے کی، ہم نے آ کے کہہ دیا کہ یہ 1200 روپے کی ہے، 1400 روپے کی ہے
جی،
چونکہ وہ چیز میں نے آپ کے لیے وکالتن نہیں خریدی ہے
جی،
میں نے اس کو اپنے لیے خریدی ہے، پھر میں اپنی چیز آپ کو دے رہا ہوں
جی،
اور میری چیز ہے، میں جو ہے 1000 کی میں نے خریدی ہے، میں 1200 روپے میں دے رہا ہوں
جی،
یہ جائز ہے،
اس میں یہ پروفٹ ہو جائے گا،
پروفٹ
جائز ہے،
جائز ہے
جی.
لیکن ایک مرتبہ میں فقط واسطہ بن رہا ہوں
جی،
یہ بہت زیادہ رائج ہے
جی،
یعنی جس کو کہتے ہیں دلال
جی،
میں واسطہ بن رہا ہوں، آپ کی کوئی مشکل ہے، مشکل حل، مشکل یا آپ کو وہ نہیں دے رہا ہے سامان
جی،
میں نے فون کیا، میرے تعلقات تھے، اس نے دے دیا، یا آپ کا کوئی کام ہے، کام نہیں حل ہو پا رہا ہے
جی،
آپ جا رہے ہیں وہ واپس کر دے رہا ہے، میرے تعلقات ہیں.
صحیح.
آپ نے مجھ سے کہا، میں نے یا کے فون کیا اس کو، یا جا کے کہا، یا فون کے ذریعہ، کسی کے ذریعہ
جی،
اس نے وہ دے دیا آپ کو.
صحیح.
کام آپ کا حل ہو گیا
جی.
اب یہ کہ میں میرا کچھ کمیشن بنتا ہے یا نہیں
جی،
تو یہ دلالی کا پیسہ جو ہے وہ جائز ہے، مشکل نہیں ہے،
لے سکتے ہیں آپ،
لے سکتے ہیں
جی.
اب یہ کہ کتنا، اب یہ تو عرفی ہے چیز،
عرفی چیز ہے، اور پھر اس میں یعنی ایک وہ ہونا چاہیے کہ
ہاں ہاں بہرحال ایک انصاف ہونا چاہیے، ایسا نہیں.
صحیح فرمایا حضور. ایک سوال کیا گیا ہے فضیلت عباس صاحب جنار پونا سے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اذان شروع ہو گئی ہو تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیے مسئلہ اذان کا نہیں ہے
جی،
مسئلہ وقت کے داخل ہونے کا ہے.
صحیح.
مطلب اذان وقت کے پہلے اگر شروع ہو گئی ہو
تو نہیں پڑھ سکتے،
قطعاً نماز نہیں پڑھ سکتے.
بالکل.
نماز پڑھنے کا نہ پڑھنے کا معیار یہ کہ وقت داخل ہوا ہے یا نہیں نماز کا
جی.
اگر وقت داخل ہو گیا ہے، داخل ہوتے ہی آپ نماز شروع کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وقت داخل نہیں ہوا ہے، اذان معمولاً ہمارے وہاں جو دیتے ہیں
جی،
یہاں ایران میں تو مشخص ہے، اذان ہوئی یعنی وقت داخل ہو گیا، فوراً شروع کر سکتے ہیں آپ
جی.
لیکن ہمارے وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں دقیق مسئلہ نہیں ہے.
صحیح.
ہمارے وہاں وہ کیلنڈر دیکھتے ہیں یا ایسے ہی، بہرحال
جی.
لیکن اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز شروع کر سکتے ہیں.
صحیح.
ورنہ نہیں.
جی بالکل. حضور ایک سوال کیا ہے امداد علی صاحب نے، البتہ میں ناظرین کی خدمت میں ایک گزارش کروں، ناظرین آپ کی محبتیں ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، آپ سوالات بہت بھیج رہے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے سوالات نہیں لے سکتے جو آپ اس وقت سوال کریں گے، چونکہ ہمارے پاس تقریباً 70 سے زیادہ سوالات وہ ہیں جن کا ہم جواب نہیں دے سکے ہیں، پہلے ہم ان کے جوابات دیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں، اس لیے آپ سوالات دیتے رہیے. کچھ سوالات جو آپ نے آج بھی بھیجے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، آج آپ کے سوالات کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ سوالات جو پہلے آئے ہیں پہلے ہم ان کا جواب دیں گے. تو خیر آپ ہمارے ساتھ اس طرح بنے رہیے، لیکن وقت کے آخر میں، اگر پروگرام کے آخر میں ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. حضور امداد علی صاحب ہیں کشمیر سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر دوسری رکعت میں شک ہو کہ تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے تو کیا کرنا ہے؟
دیکھیے میں کلی قانون بتا دوں شک
جی
کا
جی،
کہ اگر آپ کو 2 رکعتی نماز میں شک ہو رہا ہے
جی
یا 3 رکعتی نماز میں شک ہو رہا ہے
جی،
تو یہ اصل نماز باطل ہے،
کہیں بھی ہو،
کہیں بھی ہو
جی، سجدے سے پہلے ہو، بعد میں ہو، پہلی رکعت، دوسری رکعت،
تیسری رکعت، نماز باطل.
تو بہت آسان کر دیا آپ نے.
اب رہا مسئلہ ہے کہ 4 رکعتی نماز ہے،
4 رکعتی نماز میں
اس میں ہمیں شک ہو رہا ہے
جی،
دوسری رکعت میں شک ہو رہا ہے
جی.
اگر دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے پہلے شک ہو رہا ہے
جی
کہ دوسری ہے یا تیسری
جی،
نماز باطل.
یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں اگر شک ہو رہا ہے تو پھر بھی باطل،
دوسرے سجدے کے پہلے.
ہاں دوسرے سجدے سے پہلے، یعنی 2 رکعت کے کمپلیٹ ہونے کے بعد
پہلے
پہلے ہو رہا ہے تو
نماز باطل ہے
جی.
لیکن اگر آپ نے دونوں سجدہ ہو گیا مکمل آپ کا, اب اس کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے
یا تیسری
رکعت ہے, یہاں پر جو یعنی علاج ہے اس کا یہ ہے کہ ہم جیسے ہی شک کیا دوسرے سجدے کے بعد کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری, ہم بنا کریں گے تیسری رکعت کی,
تیسری رکعت
یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ تیسری رکعت ہماری ہے.
صحیح,
تیسری رکعت ہے, ایک رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, چار رکعت ہماری ہو گئی.
جی,
ایک رکعت پھر نماز احتیاط پڑھیں گے.
جی,
نماز احتیاط جو ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے یا دو رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے.
جی,
لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نماز احتیاط میں نیت زبان سے نہیں کریں گے,
جی,
الفاظ سے نہیں, دل میں نیت کریں گے.
صحیح,
سورہ حمد فقط پڑھیں گے, دوسرا سورہ نہیں پڑھیں گے.
جی
جی, اور پھر تشہد سلام, ذکر رکو, رکو سجدہ, تشہد سلام, نماز.
جی بالکل, تمام.
جی
حضور, ایک سوال کیا ہے مدد علی آبدی صاحب نے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں وطن سے محبت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے, اور پھر یعنی وطن سے مراد کیا ہے, اس کو واضح کیجیے.
دیکھیے, وطن سے مراد روایت میں بھی آیا ہے کہ حب,
یعنی انہوں نے سوال اس طریقے سے لکھا ہے, کیا اسلام میں وطن سے محبت ہونا ضروری ہے, اور اگر وطن سے محبت نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے, اس طریقے کی کچھ تاکید ہے, تو اس کے اوپر آپ وضاحت کیجیے.
دیکھیے, جہاں تک مسلمان کا ہونے کا مسئلہ ہے, میں اس کی ایک توضیح دوں, مسلمان کسے کہتے ہیں.
جی,
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی شہادت ہے ان کا اقرار کرے, یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی توحید کا اور رسالت کا اگر اقرار کر رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, تو یہ مسلمان ہے, اور ضروریات دین کا انکار نہ کرے.
جی,
یعنی وہ چیزیں جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے.
جی,
نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قیامت ہے, معاد ہے, اس طرح کی تمام چیزیں, حساب کتاب ہے,
جن کو ضروریات
دین, کہتے ہیں, اس کا انکار نہ کرے تو وہ مسلمان,
مسلمان ہے. صحیح, اور یہ جو کہا جاتا ہے وہ مثلاً مسلمان نہیں ہے, مثلاً جو نکاح نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی یہ اس کی پھر وہ ہے,
وہ دوسری چیز ہے. یہ مسلمان ہے, تمام احکام جو مسلمانوں کے ہیں وہ اس پہ, ممکن زبان سے فقط اقرار کرے, ممکن ہے دل سے اعتراف نہ کرے.
جی جی,
زبان سے فقط اقرار کر رہا ہے.
صحیح,
مسلمان ہے یہ.
جی,
اب رہا یہ سوال کہ حب الوطن من الایمان, یہ ایک روایت ہے ہمارے وہاں.
جی,
کہ وطن سے محبت,
جی,
ایمان ہے.
صحیح,
یہ وطن, وطن سے مراد کیا ہے یہاں پر؟
جی,
اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے.
جی,
دیکھیے, ہم ہر وقت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.
جی,
وہاں سے آئے ہیں, ہمیں وہیں جانا ہے.
بے شک,
بس اس کا مطلب ہمارا اصلی وطن کہاں ہے؟ آخرت.
بالکل,
وہاں.
جی,
یہ تو پھر صرف رہ گزر ہے, ہم آئے ہیں, مسافر ہیں.
اللہ اکبر,
ہمارا اصلی وطن آخرت ہے.
جی,
انا للہ و انا الیہ راجعون.
بے شک,
وہاں سے ہم آئے, وہیں پلٹ کے جانا ہے.
جی,
بس وطن سے مراد آخرت ہے.
جی,
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ حب الوطن من الایمان,
جی,
وطن سے محبت,
جی,
ایمان ہے یہ آخرت, یعنی آخرت سے محبت, اور آخرت ضروریات دین میں سے, اگر وہ آخرت کا کوئی انکار کرے مسلمان نہیں.
صحیح,
اس سے مراد مختلف ہیں, بعض مفسرین نے بعض یہی تفسیر کی ہے.
اچھا,
کہ وطن سے مراد ہماری اس روایت میں وہ آخرت ہے.
جی,
اب رہا مسئلہ ہے کہ جو وطن ہم لوگ کہتے ہیں, جہاں
ہم
جو رہ رہے ہیں
دنیا میں, جی,
دنیا میں,
جی,
اس سے محبت کرنا کیسا ہے؟
جی,
دیکھیے, ایک فطری تقاضا, اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے, ایک فطری تقاضا یہ ہے.
صحیح,
کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے,
جی,
وہاں سے اس کو محبت رہتی ہے, وہاں سے لوگوں, وہاں کے لوگوں سے محبت رہتی ہے, ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. انسان جہاں جس مدرسے میں جاتا ہے پڑھتے, اس مدرسے سے محبت ہوتی ہے, جہاں جہاں, یہ فطری تقاضا ہے, اس کا اسلام سے کوئی وہ نہیں ہے.
جی جی بالکل, جی بالکل, بہت شکریہ. حضور, ایک سوال کیا ہے سید محمد صاحب صوفی پورا بڈگام کشمیر سے, سوال کر رہے ہیں کہ امام جماعت کی قراءت صحیح نہ ہونے کی صورت میں کیا یہ, یعنی امام صاحب کے پیچھے, ان امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
دیکھیے, امام جماعت کی شرائط ہیں,
جی,
جس میں سے ایمان ہے, عدالت ہے,
جی,
اور تمام چیز, اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح ہو,
یعنی قراءت صحیح ہو,
نماز صحیح ہو, اس میں قراءت ایک جز ہے اس کا.
جی بالکل,
اگر جس کی قراءت صحیح نہیں ہے اس کی نماز میں اشکال ہے.
صحیح,
جب اس کی خود نماز مشکل ہے تو دوسروں کی,
جی,
تو ایسا شخص,
جی,
جس کی قراءت صحیح نہیں ہے, جس کی اپنی نماز صحیح نہیں ہے,
اس کے پیچھے
وہ پیش نماز
نہیں ہو سکتا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. جی, حضور, سوال کیا ہے محمد طہا صاحب نے کرگل سے, وہ کہتے ہیں کہ دو نماز جمعہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟
دیکھیے, دو نماز جمعہ کے درمیان ایک فرسخ, یعنی جسے کلو میٹر کے اعتبار سے,
جی,
5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے.
صحیح,
دو نماز جمعہ.
جی,
اگر اس سے کم فاصلہ ہے, 5.5 کلومیٹر سے کم فاصلہ,
5 کلومیٹر, جی,
دیکھیے فرسخ, اس کی تفسیر اب جب آپ نے تاکید کر ہی دی ہے,
جی,
یہ تھوڑا سا اختلاف ہے
جی.
فرسخ کتنے کلومیٹر کا ہے؟
صحیح.
معمولاً فقہاء نے جو کہا ہے وہ 5.5 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم.
5.5 سے تھوڑا سا کم.
5.5 سے تھوڑا سا کم یہ کہا گیا ہے. صحیح
جی.
اور بعض نے 5.5 پورے کہے ہیں
جی.
لیکن کم سے کم
یعنی 3 میل کہا جاتا ہے ہمارے یہاں.
اب یہ کلومیٹر کے اعتبار سے میں ہاں کہ 5.5 کلومیٹر کم سے کم
جی.
تھوڑا سا کم اس سے ہو تو یہ ایک یعنی ایک فرسخ ہے
جی. بالکل.
روایت میں فرسخ کی لفظ استعمال ہوئی ہے.
صحیح. بالکل.
فتاوی نے فرسخ استعمال کیا ہے. فرسخ کسے کہتے ہیں؟ وہ 5.5 کلومیٹر
جی. بالکل. شارق علی صاحب ہیں پہلگام کشمیر سے, انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا آپ کو, دعائیں دی بہت آپ کو, آپ سے بھی دعاؤں کی التماس کی, اور اس کے بعد کہا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے آپ کا, اور اس کے بعد ٹائم کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا, لیکن میں پروگرام کے شروع میں ٹائم ان کو بتا دیا کہ ہمارا پروگرام کس کس وقت نشر ہوتا ہے, امید ہے ان کو مل گیا ہوگا. پھر سوال کیا گیا ہے کہ کٹے ہوئے بال اور ناخون کا کیا کرنا, یہ سوال کیا گیا ہے. اس کے بعد
جی یہ روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے
جی,
اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے
جی,
اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے کہ مستحب ہے ناخون کو اور بالوں کو جو کٹے ہوئے ہیں ان کو دفن کرنا.
مستحب ہے کہ دفن,
دفن کرنا مستحب ہے
جی.
لیکن فتوی میں کوئی اس طرح کی چیز
صحیح
دیکھنے میں نہیں آئی ہے
جی.
استحباب.
بہت شکریہ حضور. کئی سوال کیے گئے تھے اس حوالے سے, میں ان کو جمع کر رہا ہوں ایک جگہ. پوچھا گیا تھا کہ مثلا غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا کیسا ہے, اس کی وضاحت کیجئے.
دیکھیے غیر مسلم یعنی کفار
جی,
بت پرست
جی,
ہماری شریعت میں یہ نجس ہیں.
صحیح.
جس طرح شراب نجس ہے
جی,
جب نجس ہیں تو ان کے ہاتھ کا کھانا پینا چونکہ نجس کھانا ہے
جی,
یہ جائز نہیں نجس کھانا
جی.
اب رہا مسئلہ مجبوری آ گئی ہے
جی,
پریشانی آ گئی ہے, اضطرار آ گیا ہے
جی. بالکل. انسان نہیں کھائے گا تو مر جائے گا.
اس حد تک اضطرار ہے تو اتنی مقدار میں کھانا ضروری ہے جتنی مقدار میں آپ کی مشکل برطرف ہو جائے.
صحیح جی.
ورنہ معمولاً ہمارے وہاں فیشن بن گیا ہے یہ, اس کی رعایت کرنی چاہیے
جی.
ہم بچپنے میں یہ تھا کہ پہلے وہ لوگ ہم لوگ پرہیز کرتے تھے
جی.
ان کے کھانے سے, اب جو ہے ظاہر یہ ہماری
جی.
لگتا یہ ہے کہ وہ پرہیز کر رہے ہیں, ہم نہیں پرہیز,
ہم نہیں پرہیز کر رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے.
لہذا اس کی طرف بہرحال مسلمان
جی
ہونے کے ناطے
جی. حضور ایک سوال کیا ہے محترمہ حنا صغرا کشمیر سے, سوال کر رہی ہیں کہ معصومین کی زیارت الگ الگ پڑھتے ہیں تو کیا نماز زیارت بھی ان کے لیے الگ الگ پڑھی جائے گی یا سب کے لیے ایک نماز زیارت پڑھی جا سکتی ہے؟
دیکھیے میں ایک کلی حکم بیان کر دوں
جی.
عبادات
جی.
عبادات میں تداخل یعنی کئی چیزوں کو ایک ساتھ
جمع
تداخل جو ہے جمع کرنا
جی.
یہ صحیح نہیں ہے
عبادات میں.
عبادات میں
صحیح.
صرف کچھ چیزیں ایک آدھ دو چیزیں ہیں جس کو استثنا کیا گیا ہے, جیسے غسل ہے
جی,
غسل عبادت ہے, لیکن کئی غسل اگر ہو گئے ہیں جمع تو ایک نیت سے آپ سارے غسل انجام دے سکتے ہیں. صحیح
جی,
ہے.
جی.
لیکن اور بقیہ ایک دو اور ہیں, نماز طواف وغیرہ ہیں, اس طرح کی ایک دوسری چیز اور ہیں, لیکن یہ سب چیزیں جتنی عبادات میں
جی.
اس میں تداخل نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی 10 میت ہو گئی ہے, 10 لوگ مر گئے ہیں اور ہمیں نماز وحشت پڑھنی ہے, کیا ایک نماز وحشت پڑھ کے سب کو ہدیہ کر سکتے ہیں
جی.
نہیں نہیں, عبادت ہے, تداخل نہیں ہے. ایک میت کے لیے ایک نماز وحشت.
صحیح.
بلکل. اسی طرح زیارت, آپ نے زیارت پڑھی, ہر زیارت کے لیے ایک نماز ہے
جی.
صحیح. آپ نے 2 زیارتیں پڑھی, مثلا مثال کے طور پر خدا قسمت کرے سارے مومنین کی
جی.
مجھے بھی قسمت کرے جی. میں اگر مثلا پہنچ گیا
جی.
بغداد
جی.
قاسم عین, 2 امام ہیں وہاں
جی,
دونوں میں نے امام کی زیارت کی,
الگ الگ پڑھنی ہے. حضور بہت شکریہ, معاف کیجیے گا, ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے. ناظرین آپ کے بہت شکر گزار ہیں, اور آج جنہوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کے لیے ان سے ہم دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں معاف فرمائیں گے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.